السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة المائدة آية نمبر 5. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع کیا. جی آئیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے یہاں پر جمع کیا. آج ہم سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 5 سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلے تلاوت دیکھ لیتے ہیں، پھر ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. پہلے تھوڑا سا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد روانی والا ترجمہ دیکھیں گے. اليوم، آج، احل حلال کی گئیں لکم تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، وطعامکم اور کھانا، الذین ان کا جو اوتو وہ دیے گئے، الکتاب کتاب، حل لکم حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم اور کھانا تمہارا، حل لہم حلال ہے ان کے لیے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنات مومنات میں سے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من الذین ان لوگوں میں سے، جو اوت الکتاب وہ دیے گئے جو کتاب، من قبلکم پہلے تم سے، اذا جب آتی تمہن تم دے دو ان کو، اجورہن مہر ان کے، محسنین حفاظت میں لانے والے، غیرہ نہ کے مسافحین بدکاری کرنے والے، ولا اور نہ متخذی پکڑنے والے، اخدان چھپی دوستیاں، ومن اور جو یکفر وہ انکار کرے، بالایمان ایمان سے، فقد تو تحقیق، حبتا ضائع ہو گیا، عمله اس کا عمل، وہو اور وہ، فی الآخرتی آخرت میں، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. روانی والا ترجمہ دیکھتے ہیں. آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، نیز مومن عفیفہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور ان لوگوں کی عفیفہ عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطیے کہ اس سے تمہاری غرض مہر ادا کر کے انہیں نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی اور پوشیدہ آشنائی نہ ہو، یعنی چھپی دوستی نہ ہو، اور جس نے بھی ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا اس کا وہ عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں اور کھانا ان لوگوں کا جن کو دی گئی کتاب. حلال ہے تمہارے لیے اور کھانا تمہارا حلال ہے ان کے لیے، اور حلال ہے تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں اور پاک دامن عورتیں ان کی جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے. جب دو تم ان کو ان کے مہر، قید نکاح میں لانے والے نہ کہ بدکاری کرنے والے، اور نہ بنانے والے خفیہ آشنا یعنی چھپے دوست، اور جو انکار کرے گا ایمان سے تو یقیناً برباد ہو گیا اس کے عمل اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو یہ بات طیب کی جمع ہے، اور اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، حلن ح لام لام حل، یہ ہم لفظ بہت کہتے ہیں، حلال و حرام اسی سے حلال نکلا ہے. اور محسنات، یہ عربی زبان میں اصل میں قلعے کو کہا جاتا ہے، جیسے ہم حسن المسلم جو کتاب پڑھتے ہیں نا، تو ح سواد نون یہ لفظ قلعے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں سے محسنات مطلب وہ ایسی عورتیں جو کہ تحفظ والی عورتیں ہوں، جن کی حفاظت کی گئی ہو، جو خاندانی عورتیں ہوں، جو پاک دامن ہوں. دونوں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ایسی حفاظت کی گئی ہے کہ جن کو صرف ان کے ولیوں کی اجازت سے ہی نکاح میں لایا جا سکتا ہے، وہ ایسی عام عورتیں نہیں ہیں. تو الحمدللہ پاکیزہ عورتوں کے لیے اور نکاح والی عورتوں کے لیے، کیونکہ نکاح والی عورت بھی کیا ہوتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی محسنات کا لفظ آتا ہے. تو الحمدللہ محسنات پاکیزہ عورتیں بھی ہیں اور نکاح والی عورتیں بھی، کیونکہ یہ لفظ قلعے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو بہت ہی مضبوط چار دیواری سے فصیلیں بنا کر گھیر دیا گیا ہو، یعنی ایسی عورت جو بہت زیادہ سیکیورٹی میں رہی ہو، یعنی خاندان اس کی حفاظت کرتا رہا ہو. اور دوسرا نکاح میں آنے کی وجہ سے بھی وہ عورتیں کیا ہوتی ہیں، محسنات میں سے ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کی حفاظت ہو جاتی ہے، ایک شوہر کے ہونے کی وجہ سے ان کی حفاظت ہوتی ہے. تو الحسن قلعہ، اور اس کی جمع حسون ہے، جیسے کہ ہمیں قرآن میں بھی یہ الفاظ کے معنی بھی ملتا ہے الحمدللہ، اور یہاں پر خاص محسنات یعنی پاکیزہ عورتوں کے لیے مل رہا ہے، اور خاص طور سے اس کے جو معنی ہوتے ہیں عفیفہ عورت، پاک باز عورت. حسانن کی جمع حسنن اور حاسنن کی جمع حواسنن آتی ہے، اور حسانن کے معنی پاک دامن یا معزز عورت کے ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَهُ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا. تو احسنت و حسنت اس کے ایک ہی معنی ہیں. اور فائز احسنہ کا لفظ آتا ہے قرآن میں یعنی جب نکاح کر لیں، اور احسنہ ہو تو نکاح کر دی جائیں، یعنی جو نکاح کر کے دے دی جائیں کسی اور کے عقد میں. تو بہرحال محسنہ اس کے معنی عورت کے ہی ہیں، خوف احسان پاک دامنی کی وجہ سے ہو، یا کسی کے ساتھ نکاح کر لینے کی وجہ سے ہو، یا اپنے شرف اور آزادی کی وجہ سے ہو. آزاد مطلب یعنی کوئی غلام طبقہ سے نہ ہو، محفوظ ہو اور عورت بھی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی عورت بھی ہو سکتی ہے جو اپنی ذات کی خود حفاظت کرنے والی، جیسے مریم علیہ السلام نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اور پاکیزہ عورتیں، عفیفہ پاک دامن عورتیں، جو ایسی بدکاری کرنے والی نہیں، کیونکہ بدکاری کرنے والی عورتوں کے اپوزٹ میں یہ لفظ آیا ہے عفیفہ عورتوں کا. اس بات کو ہم اس لیے اتنا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم محسنات ہوں، ہے نا، اور محسنات کی جو بات ہے وہ کسی اور میں نہیں آ سکتی ہے. یعنی آپ دیکھنا کیسے مضبوط قلعے میں، ایک خاندان کے زیر نگرانی جب ایک لڑکی پلتی بڑھتی ہے تو اس کی ایک الگ ہی حفاظت ہوتی ہے، اور جو خود سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے وہ بھی اسی میں آئے گا کہ اگر کسی کے خاندان میں کوئی نہ ہو اس کی حفاظت کرنے والا، تو وہ خود اتنی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے والی ہو کہ کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے. اور عورت اگر اپنا ارادہ کر لے اپنے آپ میں خود سے، تو کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا. تو ایسی پاک دامن عورتیں یا شوہر والی عورتیں، جیسے کہ شوہر کی وجہ سے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے، تو ایسی ہی عورتوں کا یہاں لفظ آیا ہے کہ ایسی عورتوں سے تم نکاح کرو. یعنی جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جب نکاح کا ارادہ کرو تو چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں، حسب نسب، خاندان، خوبصورتی یا مال، لیکن تم دینداری کو ترجیح دو. تو اسی لیے ایسی پاکیزہ محسنات ڈھونڈیں تاکہ آگے آنے والی نسلیں بھی انہی کے زیر اثر پلتی رہیں اور اچھی نسل ہمیں ملے. تو یہ محسن کا لفظ تھا، اس کے اپوزٹ میں غیر مصافحین کا لفظ آئے، نہ کہ بدکاری کرنے والی. تھوڑا سا ہم اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ صفحہ کیا ہے. صفحہ، اس کے لیے صفحہ کا لفظ بھی آتا ہے، اور بدکاری کے لیے قرآن میں الگ الگ الفاظ آئے ہیں. زنا کا لفظ ملتا ہے، بغا کا لفظ ملتا ہے، صافحہ کا لفظ ملتا ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں مصافحین، اور فاحشہ کا لفظ ملتا ہے. زنا یہ تو معروف لفظ ہے، اور بغا یہ بھی ہے حد سے تجاوز کر جانا، نافرمانی کرنا، یا انہی معنوں میں آتا ہے. اور صافحہ، صفحہ سین فحا، اس کے معنی ہوتے ہیں خون یا پانی بہانا، اور صافحہ کے معنی زنا کرنا ہے. منجد جو ڈکشنری ہے بہت مشہور، اس میں اس کے معنی بتائے گئے ہیں. اور ابن الفارس کے الفاظ میں سب الماء بلا عقد نکاح، یعنی نکاح کے عقد کے بغیر زنا کرنا. گویا زنا اور صافحہ میں فرق یہ ہے کہ صافحہ میں تکرار پائی جاتی ہے، یعنی کوئی شخص زنا کرتا ہے ایک بار کر کے چھوڑ دیتا ہے، لیکن کوئی شخص جو صافحہ ہوگا یعنی مصافحین، جو بار بار کرتا ہو. اور قرآن کریم نے محسنین کے مقابلے میں مصافحین کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس بات سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ صافحہ یعنی ایسے لوگ جو کہ مسلسل یہ غلط کام کرتے ہوں. جیسے کہ عام الفاظ ہمارے یہاں کہیں گے تو کسی کے ساتھ ایسے ہی، جیسے آج کل کہتے ہیں نا کہ، آج کون سا ٹرم نکلا، ابھی 2-3 سال پہلے انڈیا نے عدالت میں اس کی اجازت دی تھی کہ لیونگ ٹوگیدر، ہے نا، شاید اس طرح کا لفظ نکلا تھا. جیسے کہ 2-3 چیزوں کے لیے ہمارے یہاں پر پرمیشن مل گئی ہے قانونی طور پر، کیا آپ لوگ جانتے ہیں؟ 2-3 چیزوں کے لیے عدالت کی طرف سے پرمیشن ملی تھی، جو ایل جی بی ٹی کا معاملہ ہے، گیز اور لیسبین، اگر ان کو کوئی گھر نہ دے کرائے سے تو ان پر بھی الٹا آبجیکشن لیا جا سکتا ہے. تو ہندوستان میں بھی اس چیز کو اپروو کر دیا گیا ہے. یعنی جتنے بھی غلط کام تھے، فحش کام تھے، اس کو ڈی کرمنلائزیشن کیا گیا، یعنی اس کو جرم ہی نہیں قرار دیا گیا. اور لیونگ ٹوگیدر کے نام سے، یعنی پہلے جو لفظ ہوتا تھا ایک، وہ لفظ مجھے کہنا کبھی بھی اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن یہاں ڈکشنری میں خود اس کے معنی ہے. جیسے کہ عام لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ کسی کو بطور داشتہ رکھنا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. تو مصافحہ ایسی عورت اور مرد کے ہیں جن کے آپس میں علانیہ تعلقات ہوں اور بار بار ہوں، اور اس کے لیے خاص طور سے آشنا کا لفظ بھی بولا جاتا ہے جو انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ غیر مصافحین، ایسی چھپی دوستیاں کرنے والی بدکاری کرنے والی نہ ہوں. یہاں مصافحین میں تو خاص بدکاری آیا ہے اور آگے اخدان کا لفظ آیا ہے. ایک چیز غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، زنا ہو سکتا بعد میں وہ توبہ کر لے اور پلٹ آئے، لیکن یہاں تو کیا ہے، ایسے لوگ جو کہ بار بار یہی کرتے ہوں اور ان کو اس میں کوئی برائی بھی نہیں لگتی ہو. اور آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں لیونگ ٹوگیدر کو ایک طرح سے اپروو کیا گیا ہے قانونی طور پر. آپ کہیں پر بھی کوئی ایک مرد اور ایک عورت رہ رہے ہیں تو آپ ان کے اوپر آبجیکشن نہیں اٹھا سکتے، ان کے لیے کوئی برا لفظ نہیں بول سکتے آپ، بس وہ دونوں دوست ہیں، ساتھ رہ رہے ہیں. تو اسلام ان تمام چیزوں کو منع کرتا ہے. نکاح کا مطلب ہے کہ آپ ان کو محفوظ کر لیں، اور مہر کے ذریعے سے ہی محفوظ کیا جاتا ہے. یعنی ہم الفاظ کو پہلے سمجھیں پھر ڈیٹیل میں تفسیر کی طرف آئیں گے. تو یہ ہو گیا مصافحین، ٹھیک ہے. تو صفحہ، سین فہا اور صافحہ، اس کے معنی ہوتے ہیں خون یا پانی بہانا، اور صافحہ کے معنی زنا کرنا. بہرحال ایسی دوستیاں کرنا یا لیونگ ٹوگیدر کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں اخدان کا لفظ ہے، ولا متخذی اخدان، اور نہ بنانے والے ہوں، پکڑنے والے ہوں چھپی دوستیاں، چھپے دوست، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اخدان آیا ہے. اخدان الخدنوں کے معنی مصاحب یعنی ساتھی اور رفیق کے ہیں، مگر عام طور پر اس مصاحب پر بولا جاتا ہے جو جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی کے ساتھ رہتا ہو. اسی سے خدن المرأتی و خزینہا کا محاورہ ہے، جس کے معنی عورت کے آشنا کے ہوتے ہیں. الخدن کی جمع اخدان آتی ہے، قرآن میں آتا ہے ولا متخذات اخدان، جو ابھی ہم لفظ پڑھ رہے ہیں. اور جیسے ڈکشنری کے لیے شاعروں سے بھی مدد دی گئی ہے، تو شاعر کا قول ہے کہ قدین الاولا، وہ بلندیوں کا ساتھی ہے، یعنی ساتھ رہنے کے لیے ہے. ایکچولی یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ چھپے دوست بنانے والی نہ ہوں، یعنی ایسی عورت کو، ایسی خاتون کو تم ڈھونڈو شادی کے لیے، یہ لڑکی کو، جو کہ ایک محفوظ ہو اپنی پاک دامنی کی وجہ سے، اپنی عفت کی وجہ سے، ایک خاندان کی وجہ سے، پروٹیکشن کی وجہ سے. نہ ایسی لڑکیوں کو تم ڈھونڈو جو کہ بدکاری کرنے والی ہوں، اور نہ ہی ایسی لڑکیوں کو تم ڈھونڈو جو کہ چھپے دوست بنانے والی ہوں. تو چھپی دوستی کا کوئی کنسپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. تو اخدان چھپی دوستیاں، اور خ دال نون اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہاں پر ہمیں کچھ اصول دیے جا رہے ہیں. اصل میں یہ سب ڈیٹیل بتانے کا میرا آپ لوگوں کو مقصد یہ تھا کہ آگے اہل کتاب سے نکاح کی بات کی گئی ہے اصل میں، کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. تو اہل کتاب کی عورتیں کس وقت حلال ہو سکتی ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کا ان سب باتوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر یہ بات بہت ایزیلی کہہ دی جاتی ہے کہ اچھا اہل کتاب سے تو نکاح جائز ہے، تو لہٰذا آپ کسی بھی کرسچن وومن سے یا کسی بھی یہودیہ سے شادی کر سکتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو بہرحال اب آئیے ہم سیکوینس دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ نے پوچھا تھا تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ آج تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. سب سے پہلے تو طیبات کا لفظ آیا ہے، اور طیب کی جمع ہے طیبات. تو چاہے کھانا ہو، چاہے عورتیں ہوں، چاہے جو بھی چیز ہو، ہمیں ایک اصول دیا گیا ہے کہ وہ پاک ہو، پاکیزہ ہو. اب اگر آپ خود سوچیں کہ اگر اہل کتاب کی عورتیں حلال کی جا رہی ہیں، تو اس میں کون سی عورتوں کو ڈھونڈنا پڑے گا؟ کہ وہ عورتیں جو چھپی دوستیاں کرنے والی ہوں، یا وہ عورتیں جن کے ساتھ تم سر عام دوستی کرتے پھرتے ہو اور ان کو گرین کارڈ کے لیے ان سے صرف نکاح کر لیتے ہو، یا وہ عورتیں جدھر ان کا دل چاہے وہاں چلی جائیں، جس کے ساتھ چاہے رات گزاریں، جس کے ساتھ چاہے جو چاہے کریں، نائٹ کلبوں میں جائیں. اور ایک کوئی بھی خاتون اگر وہ شراب پیتی ہو تو وہ پاکیزہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ الطیبات، جو طیب کھانے والی ہو، جو خود طیبہ ہو، تو بھلا وہ کیسے طیب یا طیبہ ہو سکتی ہے جب وہ خود ایک طرح سے خبائث کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ اگر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی بھی گئی ہے تو بہت ساری شرائط ہیں اس کے ساتھ. ہر اہل کتاب عورت سے نکاح نہیں کر سکتے آپ. اہل کتاب وہ جو کتاب کو مانتی ہو، جو جانتی ہو کہ اس کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دین اسے کیا تعلیم دیتا ہے. کیونکہ جو اہل کتاب کی عورتیں تھیں، آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلے کی عورتیں تھیں، آج کی عورتوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا اہل کتاب کی. اگر آپ پرانا لباس دیکھیں اہل کتاب کی عورتوں کا، جتنے بھی جو کرسچنز آپ پرانی تصاویر دیکھیں گے، چاہے وہ ان کے رائل فیملی سے رہے ہوں یا جو بھی رہے ہوں پرانے لوگ، آپ دیکھیں ان کو پورا لانگ گاؤن ہوتا تھا، ہے نا، ایون آستین بھی فل ہوتی تھی، اور سر پر بھی کپڑا ہوتا تھا جس کو انہوں نے بعد میں انہیں ایک طرح سے ماڈرنائز کیا، اور ایک انہیں ہیٹ اس کے لیے استعمال کیا، جو کیپ ہوتی ہے ان کی، گول سی کیپ ہوتی ہے، اور ایون وہ کیپ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیٹ لگی ہوتی ہے کہ نہیں، تو پہلے یہ پردہ رہا ہوگا جیسے ہمارا نوز پیس ہوتا ہے، یا گھونگھٹ رہا ہوگا جیسے کہ شروع زمانے میں صحابیہ اپنا گھونگھٹ آگے ڈال لیا کرتی تھی اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے، تو ان کا بھی ایسے ہی کچھ رہا ہوگا، لیکن انہوں نے اس کو وہ ماڈرن ہوتے 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 یہاں تک پہنچ گئے کہ اب تو کپڑے کے نام پر کوئی چیز باقی نہیں رہی ان کے جسموں پر، اور ان کی کیا بات کریں ہم، ہمارا یہ ایک طرح سے آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، ہمارا خود کا حال بھی کوئی اچھا نہیں ہے، ہم مسلمانوں کا بھی حال، یعنی بہت حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کہ ہم مسلمان دھیرے دھیرے کہاں جا رہے ہیں، دوپٹہ بھی اتار دیا ہے، تنگ کپڑے بھی پہننے لگے ہیں، ابایا بھی نکال دیا ہے، اب اکثر مسلمانوں کی بیٹیاں سر عام جینس اور ٹی شرٹ میں بائک چلاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں یا کالج جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اب جو ابایا تھا اور چادر تھا اس کو بھی دھیرے دھیرے چھوڑ دیا ہے، کہتے ہیں کہ بس اگر آپ نے فل لباس پہن لے تو آپ کو ابایا کی کیا ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جو تھا ناخوب وہی خوب تر ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، واقعی میں یہی حال ہمارا ہو رہا ہے، تو یہاں پر تو یہ بات اسی سے سمجھ جائیے کہ چاہے کھانا ہو چاہے وہ عورتیں ہوں، جب ہمارے لیے طیب کی بات کی گئی ہے تو پھر طیب ہی ڈھونڈے نا، کیوں ایسی جگہ دیکھتے ہیں، کیوں ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پر پہلے سے کچھ ملاوٹ ہو، جہاں پر پاک دامنی اور عفت ماں بھی کا کوئی سوال ہی نہ پیدا ہو، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے لیکن کچھ شرائط ہیں، اور وہی شرائط ہیں کہ حلال ہو، ذبیحہ ہو، یعنی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی پاکیزہ چیزیں ہوں، اور جہاں پر کھا رہے ہو وہاں پر حرام چیزیں بھی نہ ہوں، یعنی ایون ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے صحابہ سے اور سیرت سے کہ جس دسترخوان پر شراب رکھی ہو وہاں پر کھانا بھی نہیں کھا سکتے، یا جس دسترخوان پر آپ کے سامنے سور کا گوشت رکھا ہو آپ وہ بھی وہاں پر کھانا نہیں کھا سکتے، چاہے آپ کے لیے حلال کھانا ہی سرو کیوں نہ کیا جا رہا ہو، تو جن برتنوں میں شراب اور سور کا گوشت استعمال کیا جاتا ہو تو ان برتنوں میں کھانا بھی کھانا اوائڈ کرنا الا کہ کوئی مجبوری ہو، یا پھر ان کو خوب دھو کر صاف کر لیا جائے، اور الحمدللہ آج کل تو دھو کر ہم جانتے ہیں کہ ڈش واشر ہوتا ہے تو گرم پانی سے دھو لیتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ایسے حلال ریسٹورنٹ ڈھونڈے جائیں، کیونکہ الحمدللہ ہم جو مسلم کنٹریز میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا واقعی میں بہت ہی شکر احسان ہے، جو لوگ اسپیشلی گلف کنٹریز میں رہتے ہیں، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایکسٹرا شکر ادا کرنا چاہیے واقعی میں کہ ہمیں کبھی ان پریشانیوں سے اور تکالیف سے گزرنا ہی نہیں پڑا، الحمدللہ حلال فوڈ ہر جگہ اویلیبل ہے، حلال چیزوں میں ہر چیز الحمدللہ ہمارے لیے آسانی ہے، لیکن جو لوگ ایسی غیر مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں پر ان چیزوں کی کوئی پابندی نہیں ہے، آزادی ہے بہت زیادہ اور ہر جگہ جگہ حرام کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو وہاں پر رہنے والوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے لوگ، نیک لوگ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جو ایسی جگہوں پر بھی اپنے ایمان کو بچائے ہوئے ہیں، جو ایسی جگہوں پر بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پوری کوشش کرتے رہتے ہیں الحمدللہ، تو بہرحال اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، اور ایون غیر مسلموں کا بھی کھانا، ان کے پاس بھی کھانا کھانا جائز ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے اہل کتاب کی بات کی گئی لیکن غیر مسلموں کی کیا گنجائش نکلتی ہے ان کے یہاں کھانے کے لیے، تو ایون اگر کوئی مشرق بھی ہو تو ان کے یہاں کا بھی کھانا جائز اور حلال ہوگا، لیکن یہ کہ وہ حلال ہو، تو گوشت تو ہم ان کے یہاں کھا ہی نہیں سکتے، ہاں جو ویجیٹیرین ہیں یعنی سبزیاں وغیرہ تو وہ کھائی جا سکتی ہیں، یا ان کے برتنوں میں اگر معلوم ہے کہ ناپاکی نہیں ہے تو کھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کی دعوت بھی قبول کی جائے گی، تو بہرحال اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے جائز ہے، لیکن یہ کہ بس وہ مرا ہوا جانور نہ ہو، جھٹکا دے کر مارا نہ جائے، اور نہ ہی وہ جانور جس کا گلا گھونٹا گیا ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوتیں قبول کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں وہ لوگ اللہ اور ان کے رسولوں پر ایمان رکھتے تھے کم از کم، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کا تو کہیں ذکر ہی نہیں آتا ہے، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں جانوروں کو جھٹکا دے کر مارا جاتا ہے، آج کل وہاں ذبیحہ نہیں ہوتا، ہاں کچھ یہودی ابھی بھی ہیں جو ابھی بھی ذبح کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر میجورٹی کا یہ حال ہے، اور کرسچنز کا تو نو ڈاؤٹ یہ حال ہے کہ وہ لوگ جھٹکا دے کر مار کر کھاتے ہیں، تو لہٰذا آج کے دور میں اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے پاس کنفرم یہ معلومات نہ ہو کہ انہوں نے اس کو واقعی میں ذبح کیا ہے، بہرحال ایسے لوگوں کے یہاں کھانا جائز ہے یا ان کا کھانا جائز ہوگا جنہوں نے اس کو صحیح طریقے سے ذبح کیا ہو اور وہ پاک ہو، پھر یعنی اہل کتاب کی عورتوں کی بات کی گئی ہے، والمحسنات من المؤمنات، تو یہاں پر شرط لگائی گئی ہے کہ وہ محسنات ہو، یعنی وہ محفوظ عورتیں ہوں. آپ خود بتائیے کہ آج کے دور میں کیا اہل کتاب میں سے کوئی محفوظ عورتیں ہو سکتی ہیں؟ مومنوں میں سے بھی محسن عورتیں اور اہل کتاب میں سے بھی محسن عورتیں. دوسری شرط یہ لگائی گئی کہ تم نے ان کا مہر ان کو دیا ہو. یہاں پر بہت سارے مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہر فرض ہے اور بغیر مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کچھ اور کہلائے گا. مہر کی نیت بھی ضروری ہے نکاح کے وقت، اور مہر دینا بھی لازم و ملزوم ہے، یعنی فرض ہوگا. تو بہرحال پہلی بات تو مومن عورتیں سب کی سب، یعنی جو کہ کسی کے نکاح میں نہ ہوں، تمہارے لیے وہ تمام مومن عورتیں حلال ہیں جو کسی کے نکاح میں نہ ہوں، اور پاک دامن اہل کتاب کی عورتیں بھی، یعنی یہود و نصارہ کی عورتیں، لیکن وہ جو عفت مآب ہوں اور جو اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوں. لیکن مشرک عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں ان شرائط کے ساتھ حلال ہیں، یعنی کتابی عورتیں، کہ جب ان سے آزادانہ اعلانیہ نکاح کیا جائے، چھپی دوستی نہ ہو، اور وہ عورتیں خود پاک دامن عفت مآب ہوں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہوں. لیکن آج کے دور میں مشکل ہی سے کوئی ایسی آپ کو عفت مآب عورت ملے گی، مل سکتی ہے کہ آپ خود بتائیے. اور اسی لیے ایک دفعہ حذیفہ بن یمان یا کوئی اور صحابی، میں نام غالباً بھول رہی ہوں، ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہیں کا دور خلافت تھا، کہ میں کتابی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ کہ کوئی مجبوری، تو کہا کہ نہیں، تو کہا کہ بہتر ہے کہ نہ کرو، تو انہوں نے صحابی کو روک دیا تھا. تو کتابیہ عورتوں سے نکاح کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو کہ مسلمان عورتوں کے لیے ہیں، یعنی نکاح کا مقصد صرف ایک وقت گزاری نہ ہو، بلکہ ہمیشہ ساتھ نبھانے کے نیت سے عقد کیا گیا ہو، صرف شہوت رانی نہ ہو، بلکہ مستقل بنیادوں پر نکاح ہو اور اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے، اور ان کا حق مہر بھی ان کو ادا کیا جائے. اور کتابی عورت سے نکاح اسی وقت جائز ہوگا جب کسی فتنے کا خطرہ نہ ہو. مثلا اگر کوئی ایک شخص کو خطرہ ہے کہ وہ عورت اسے اس کے دین میں لے کے چلی جائے گی، یعنی کرسچینٹی میں یا جو بھی دین ہے اس میں لے کے چلی جائے گی، تو پھر اس کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایمان زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَانِ، یعنی اگر کسی کو اپنے ایمان کے جانے کا خطرہ ہو کتابی عورت سے نکاح کر کے، تو پھر اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہوگا کہ ویسی کتابی عورت سے نکاح کرے جس کا ایمان جانے کا ہی خطرہ ہو جس کے نکاح کرنے کی وجہ سے. تو بہرحال جس حد تک ممکن ہو کتابی عورت سے نکاح کرنے سے بچنا ہی بہتر ہے، تمام علماء کا یہی کہنا ہے. اور اگر ایسی کوئی مجبوری حالت پیش آ جائے تو اس صورت میں پھر نکاح کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو اپنے دین پر لانے کی کوشش کی جائے، نہ کہ اس طرف جھکنے کی کوشش کی جائے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پاکیزہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، مومن پاک دامن عورتیں حلال ہیں، اہل کتاب کی بھی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور جبکہ تم ان کو مہر دے رہے ہو، نہ کہ چھپی دوستی کرنے والے ہو، غیر مسافحین ولا متخذی اقدان، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والے. اب یہاں پر تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہے کہ کیوں یہ بات کہی گئی ہے. پہلے تو مہر کی بات کی گئی، کوئی عورت جس سے نکاح کیا جا رہا ہو مہر ادا نہیں کرے گا تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، اور اگر مہر اس وقت نہ دیا جا رہا ہو تو بعد میں دینے کا وعدہ کیا جائے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے، یا پھر ولی کا ہونا ضروری ہے. تو نکاح کے لیے جو دو بہت زیادہ اہم شرائط ہیں، ویسے تو چار شرائط ہیں، لیکن دو اہم شرائط کیا ہے کہ ولی کا ہونا ضروری ہے اور دوسرا مہر کا دینا ضروری ہے. اور یہ مہر عورت کا حق ہوگا، اب عورت کو اختیار ہے کہ وہ چاہے جس کو چاہے وہ اپنا مہر دے. تم اس لیے نکاح کرو کہ تم خود ان کی حفاظت کرنے والے بنو، تم خود ان کی عفت و عصمت کی حفاظت قائم رکھنے والے بنو. یعنی شوہروں کو کہا جا رہا ہے کہ اس حال میں کہ تم اپنی بیویوں کی عفت کی حفاظت کر کے ان کو پاک باز رکھو، غیر مسافحین، نہ کہ اس حال میں کہ تم ہر ایک کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرتے پھرو، ولا متخذی اقدان، اور نہ اس حالت میں کہ تم اپنی جو معشوقائیں ہیں ان کے ساتھ بدکاری کرو. کہا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں دو قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے زناکاروں میں بھی. کسی بھی عورت کے ساتھ زنا کرنے والے کو مسافحین کہا جاتا ہے، اور صرف اپنی محبوبہ کے ساتھ زنا کرنے والے کو اقدان کہتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دونوں صورتیں پاک دامنی کے خلاف ہیں، اور یہ کہ نکاح کی شرط ہے کہ مرد زناکاری سے دامن بچانے والا ہو. تو اس سے کیا پتہ چلا، یہ ساری باتوں کا حکم دینے کا مقصد کیا ہے کہ پاکیزگی نفس، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے نفس میں ہی خیر پیدا ہو، تمہاری خود کی اصلاح ہو، تربیت ہو، تم خود زنا سے بچنے والے ہو. یعنی نکاح کا مقصد یہ ہے کہ انسان زنا سے بچے یا ادھر ادھر دیکھنے سے بچے. تو کیونکہ آخر میں کیا کہا گیا کہ وہ میں یکفر بالایمان فقد حبط عمله، اور جو منکر ہوا ایمان سے تو ضائع ہو گئے عمل اس کے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصود اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. یہ ساری چیزیں تو وقتی ہوتی ہیں, اگر کچھ آگے پیچھے بھی ہوتا ہے, کوئی کتابی عورت سے نہ بھی نکاح کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں, اس سے کوئی ایمان پر فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر تم کتابی عورت سے نکاح کرتے ہو اور تمہارا ایمان خطرے میں پڑتا ہے تو یہ زیادہ نقصان والی بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں روکنا چاہتا ہے کفر سے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کفر کی طرف واپس ہی نہ جاؤ, اور ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں, اس کے انبیاء ہیں, اور جو شریعت ہے اس کو فالو کرنا زیادہ ضروری ہے. جو ان سب چیزوں کو چھوڑ دے گا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا رہے گا تو پھر وہ کفر کی طرف قدم بڑھائے گا, کیونکہ ہم پیچھے بھی پڑ چکے ہیں, وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, کہ اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر کافر ہو جائے اور وہ کفر کی حالت میں مر جائے تو دنیا اور آخرت میں اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے, تو بہرحال آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو یہاں پر سب سے بڑا خسارہ تو آخرت کا ہے نا, اگر دیکھا جائے تو. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس آخرت کے خسارے سے بچ جائیں تو پھر اس کے لیے ہم کو اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی ہوگی. ہمیں اپنے نوجوان بیٹوں کو, بیٹیوں کو یہی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ ابھی وہی خرافات کا دن آنے والا ہے جس کا بہت سارے اللہ کو بھولنے والے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے. 14 فروری, کیا ہے 14 فروری کو کوئی بتا سکتا ہے؟ مجھے تو کبھی ڈیٹ یاد نہیں رہتی, آج بھی میں نے بچوں سے کنفرم کیا تو پتہ چلے کہ ہاں 14 فروری ہی کو منایا جاتا ہے. کیا منایا جاتا ہے 14 فروری کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ جی, ویلنٹائن ڈے. اس کے بارے میں جو بات بتائی جاتی ہے کہ کوئی بادشاہ کی بیٹی تھی, اس کا وزیر تھا یا جو وہاں کا کوئی بھی ایک شخص تھا, بادشاہ نے اپنی بیٹی کو منع کر دیا اس شخص سے شادی کرنے کے لیے, کیونکہ وہ بہت ہی عام سا شخص تھا, کچھ اس میں خاص بات نہیں تھی. لیکن اس نے چھپ کر اس سے نکاح کر لیا, اور اس نے کچھ ایسا رکھا کوئی دن کے جو بھی ایسے چھپے دوست تھے ایک دوسرے کے, تو ان سب کا نکاح کر دیا جائے. جی, تو اس نے ایک دن مقرر کیا جس دن سب لوگ مل کر آپس میں لوگوں نے جو اپنے جو جو ان کے آشنا تھے ان سے شادی کر لیا جو بھی کیا ہو. اس شخص کا نام ویلنٹائن تھا, یعنی ماں باپ کی مرضی کے خلاف بھاگ کر یا چوری چھپے اپنے کسی پسند کرنے والے سے شادی کر لینا. آپ بتائیے کوئی یہ ایسی قابل فخر بات ہو سکتی ہے کہ جس کا ڈے منایا جائے؟ جو قوم اس طرح کی بے حیائی فحاشی کو ایک طرح سے آزادی کے ساتھ مناتی ہے اور کھلم کھلا مناتی ہے, اس کی بے شرمی اور بے حیائی کے کیا کہنے آپ بتائیے. یعنی بس عقل حیران ہے کہ کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے اور کیا چیز منائی جا رہی ہے. اور ان کا دیکھا دیکھی, اب ان کا تو کوئی نہ دین ہے نہ ایمان ہے, ان کا دیکھا دیکھی ہمارے بہت سارے مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں. یعنی اب دیکھیں کہ اس دن خرافات کی اتنی انتہا ہوتی ہے کہ ہارٹ شیپ کے وہ بنائے جاتے ہیں, ہر جگہ فلاور بک رہے ہیں, اور کیسے یعنی جو ڈیٹنگ ہوتی ہے ساری چیزیں سب, یعنی اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہم کو ایسا دن نہ دکھائے, اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں بھی آگے ایسے کوئی بچے نہ ہوں جو ہم والدین کو شرمندہ کرنے والے ہوں یا جو اپنے دین سے اس طرح سے بغاوت کرنے والے ہوں. کہ جو بات کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ چھپی دوستیاں کرنے والی نہ ہوں, نہ لڑکے نہ لڑکیاں, کیسے سمجھائیں. جب ابھی میں حال ہی میں انڈیا کا جو ٹور تھا, جو 2-3 باتیں پتہ چلیں اور معلوم ہوئیں, اور بہت ہی افسوس ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے کہ اتنے ایسے اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ گھومتے ہوئے پکڑی گئیں, اور جب ان کو پکڑ کر ان کے گھر واپس لائے گئے تو بے شرمی کی انتہا کہ ماں کہہ رہی ہے کہ کیا ہو آج کل ہر ایک دوست بناتا ہے. تو وہ لڑکوں نے کہا جنہوں نے پکڑ کر لائے تھے کہ کیا تم کو کوئی مسلمان لڑکا نہیں ملا تھا کہ ہندو لڑکوں سے دوستی کرتے پھر رہی ہو, ان کے ساتھ گھومتی پھر رہی ہو. ماں بیٹی کا سپورٹ کر رہی ہے الٹا کہ کیا ہوا. اور دو بھی کیس جو سامنے آئے ان دونوں کیس میں ماؤں نے سپورٹ کیا بیٹیوں کو. تو آپ بتائیں کہ ہماری ہی شرم ہے اور غیرت کہاں چلی گئی. یعنی کیا حال ہو رہا ہے آج ہماری امت کا, اور کس طرف ہم بھاگے اور دوڑے چلے جا رہے ہیں. یعنی کیا ہماری آنکھیں بند ہو گئی ہیں؟ کیا ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے کہ ہم کو اچھائی اور برائی میں کوئی تمیز نہیں رہی؟ یا ہم اپنے بچوں کے لیے جنت پسند نہیں کرتے؟ اللہ نہ کرے کیا ہم اپنے بچوں کو آگ میں جانے پسند کریں گے یا اس طرف جاتے ہوئے دیکھنا پسند کریں گے؟ اور جیسے ڈسکشن چل رہا تھا, کیونکہ وہاں پر پھر بہت اس بات پر لے دے ہوئی اور بہت سارے آرگنائزیشنز نے اس پر پروگرامز بھی رکھے, تو بات سامنے یہ ہے کہ ہر والدین کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر بہت یقین ہوتا ہے. سارے ہی والدین یہ کہتے کہ ہمارے بچے نہیں کر سکتے ایسا, ہاں دوسرے کرتے ہوں گے, اور یہی اندھا اعتماد لے ڈوبتا ہے. تو ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ والدین نہیں چاہتے ہیں کہ ایسے ان کے بچے ان چیزوں میں انوالو ہوں. لیکن اتنا پرفتن دور ہے. ہمارے ہی انسٹیٹیوٹ کے جو کچھ خواتین تھیں انہوں نے کہا کہ ہمارے ہسبینڈ نے ہماری بیٹیوں کو کالج جانے سے روک دیا. یہ ایسے جو واقعات جب انہوں نے سنے تو کہا کہ اب کالج جانا بند کر دو. تو بیٹیوں نے بہت کہا کہ نہیں ہم پڑھنا چاہتی ہیں, ہم اپنے پردے میں رہ کر برابر کریں گے. تو والد نے کہا کہ بیٹا ہم کو آپ پر بھروسہ ہے لیکن ہم جو ماحول ہے اس پر ہم کو بھروسہ نہیں ہے. یعنی اتنا پرفتن دور اور ایسا ماحول ہے, بس اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے. یعنی اتنی ٹیمپٹیشنز ہے اور میڈیا نے انٹرنیٹ نے ایسا کر دیا, جب ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. پہلے جب ہم بچپن کی بات ہے کہ کسی کے گھر میں ٹی وی ہوتا بھی تھا تو دیکھنے میں یہی آئے تھے کہ سارے خاندان والے مل کر بیٹھ کر دیکھتے تھے, اگر کوئی بری چیز آتی تھی تو بند کر دیا جاتا تھا. کم از کم اتنا سینس تھا سب کو, اور کوئی ایسی چیزیں دیکھی ہی نہیں جاتی تھی جس میں اس طرح سے ایک غیر لڑکی اور لڑکی کی دوستی بتائی جا رہی ہو اور اس طرح کی بیکار کی فحش باتیں ہو رہی ہوں. ایسے تو مناظر یا ایسی چیزیں دیکھی ہی نہیں جاتی تھی. اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, اپنا اون موبائل, وہ جو چاہے دیکھے. جتنا کوئی برائی ہے تو وہ دیکھے, اس کی وجہ سے کیا سیکھیں گے, کوئی اچھی بات سیکھیں گے؟ تو کہتے نا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور رکھو شیر کی نگاہ, بہت ضروری ہے. یعنی ہم ماؤں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں, ان سے پوچھیں, ان کے دوستوں پر نظر رکھیں, وہ کہاں میسیجز کر رہے ہیں, وہ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, ساری چیزوں پر نظر رکھیں. اور یہ جو اسٹیٹس, وہ بھی ایک فتنہ بن گیا ہے کہ تصویر آپ نے ڈالی اور وہ تصویر کوئی تھرڈ گروپ سے آ رہی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور بچے اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کیونکہ وہ نہ سمجھ ہے نا, نہ تجربے کار ہیں. کہتے اچھا اسنیپ چیٹ ہے, اسنیپ شاٹ ہے, کیا ہے وہ, ایک وہاں پر آپ اس کو کیچ نہیں کر سکتے شاید, ایسا ہے کچھ معاملہ میرے خیال سے, مجھے بھی نہیں اس کے بارے میں معلوم زیادہ. تو کہتے ہیں کہ وہ اسنیپ شاٹ پہ ڈالنے سے کیا حرج ہے, اس میں کوئی تصویر کو سیو نہیں کر سکتا, لیکن دیکھتا تو ہے نا. اور اگر اس نے اسکرین شاٹ لے لیا ہو تو وہ اسنیپ چیٹ پر بھی, اسنیپ شاٹ پر بھی, جو بھی ہے وہ, واللہ اعلم. واقعی میں بہت پرفتن دور ہے. ہم جو دور سے گزرے ہیں ہمارے لیے کوئی ٹیمپٹیشن نہیں تھی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے. انٹرنیٹ نہیں تھا الحمدللہ ہمارے دور میں, تو جیسے بھی گزر گئے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, محفوظ رہتے ہوئے گزر گئے. لیکن آج بچوں کا بچنا بہت مشکل ہے. بس ہم کو دعائیں ہی کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے بچوں کی حفاظت کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالے, ان کو اچھائی اور برائی کا فرق ان کو محسوس ہو جائے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو, ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے محفوظ رکھے, ہر شر, ہر بے حیائی, ہر ایسے کام سے محفوظ رکھے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہوں. یہ آیت ہمیں بہت سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. ہمیں یہاں پر اصول دے دیے گئے ہیں کہ چھپی دوستیاں یا چھپے دوست, اور پھر اس سے آگے کیا ہوتا ہے, کیونکہ آنکھ کان سب کچھ زنا کرتے ہیں, پھر شرمگاہ اس کی ہے تو تکذیب کر دیتی ہے, تصدیق کر دیتی ہے. یعنی آخر جا کر کہاں ختم ہوتا ہے معاملہ. یہ ساری جو چھپی دوستیاں ہیں کس لیے ہیں سب؟ یہ اصل میں شیطان چاہتا ہے کہ اسی طرح سے چھپی دوستیاں ہوں اور پھر انسان اس زنا کے گڑھے میں گر جائے جا کر. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو بہرحال ہم سب کو بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اچھا بچوں کی بات تو چھوڑیں, جو نیا مسئلے جو آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, انہیں کس کس بات پر ہم افسوس کریں. جتنے ابھی جو اتنے مسائل سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ سوالات بہت آتے رہتے ہیں, انہیں اس واٹس اپ اور اس فیس بک اور اس جو ٹویٹر, پتہ نہیں جو بھی جتنے بھی ساری چیزیں ہیں یہ, تو ان کی وجہ سے شادی شدہ لوگ بھی اس گناہ میں انوالو ہو رہے ہیں. یعنی اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر یا اپنے شوہر بچوں کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف مائل ہونا, کتنے دکھ کی بات ہے. تو چھپی دوستیاں, انہیں صرف جو کنوارے لڑکے لڑکیاں ہیں وہی نہیں گر رہے اس برائی میں اور بے حیائی میں, بلکہ شادی شدہ لوگ بھی اس گڑھے کی طرف گرتے چلے جا رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو کیوں؟ کیونکہ چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں, یا ہمارا ایمان پھر مضبوط نہیں ہے, یا پھر ہمیں صحیح معلومات نہیں ہے کہ اس کا گناہ کتنا بڑا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کو محفوظ رکھے. اور ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, وہ جدھر چاہے اس کو پھیر دے. تو ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ اپنی اطاعت کی طرف پھیرے رکھ, ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں, ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے دین پر ثابت قدم رکھے. تو یہ دعا ہم کو بار بار کرتے رہنی چاہیے. ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ دین پر ثابت قدم رکھے, اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ اپنی اطاعت پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.